جمعرات 24 ستمبر کے سہربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ مناسک حج میں شیطان کو کنکریا مارتے وقت منا میں بھگدڑ، کم از کم 700 حاجی ہلاک۔ سعودی تجزیہ کار نے حاجیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
یہ لوگ جب مزدلفہ سے واپس آئے ہیں، بوٹل نیک ہوا، اس میں لوگ گر گئے، گر جاتے ہیں، لوگ ان پر چلتے ہیں، حاجی بھائی انسٹرکشنز اور پروسیجرز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ سعودی عرب کے شہری دفاع کے ادارے کا کہنا ہے کہ حج کے دوران منا میں بھگدڑ مچنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 717 ہو گئی ہے، جبکہ 850 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان افراد کا تعلق مختلف قومیتوں سے بتایا جا رہا ہے۔ تفصیل ظہیر الدین بابر سے۔
یہ حادثہ منا میں اس وقت پیش آیا جب مناسک حج کی ادائیگی کے دوران حاجی جمرات پر کنکر پھینک رہے تھے۔ اس دوران وہاں بھگدڑ مچ گئی اور زمین پر گرنے والے حاجی کچلے جانے سے ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ حجاج کی بدنظمی کے باعث پیش آیا، جنہوں نے ہدایات کی پابندی نہیں کی، جبکہ ایران نے سعودی سیکورٹی سروسز کو اس حادثے کے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
سعودی عرب میں حج کے لیے موجود پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے بتایا ہے کہ 7 پاکستانی حجاج کرام کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں اور تمام حاجیوں کے اپنے خیموں میں لوٹنے پر ہی صورتحال کا درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادھر یمن کے دارالحکومت صنعاء کی ایک مسجد میں آج نماز عید کے دوران 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ خودکش حملہ آوروں میں سے ایک نے مسجد کے اندر جبکہ دوسرے نے مسجد کے داخلی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ صنعاء کی یہ بلیلی مسجد حوثی باغیوں کے زیر استعمال ہے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ کارروائی میں 20 افغانیوں سمیت 71 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کے قبضے سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور 7 چوری شدہ موٹر سائیکلز بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں کل عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ سرچ آپریشن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے مشترکہ طور پر کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے علاقے نیو کاہان میں اس سرچ آپریشن کے دوران 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کو تفتیش کے لیے شالکوٹ پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔
چین میں سنکیانگ کے علاقے میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ مسلمان خواتین کے چہرے کا نقاب اور برقع اسلامی لباس نہیں بلکہ یہ انتہا پسندی کی علامت ہے۔ ان خیالات کا اظہار شوکت امین نے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق منعقدہ ایک تقریب میں کیا ہے۔ چین کے اس علاقے میں ویغر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں حکومت نے مذہبی لباس پہننے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یورپی یونین نے شامی مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کو 1.1 ارب ڈالرز کی اضافی رقم دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ جرمنی کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کے باوجود یہ بحران حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تفصیل ظفر سید سے۔
برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس میں اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ مشرق وسطی کے دیگر ملکوں کا رخ کرنے والے شامی پناہ گزینوں تک بھی امداد پہنچائی جائے گی۔ یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے بتایا ہے کہ یہ رقم لبنان، اردن اور ترکی میں سرگرم اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کو دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 لاکھ شامی باشندوں نے ہمسایہ ملکوں کی جانب ہجرت کی ہے، جن میں سے ممکنہ طور پر لاکھوں یورپ جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تعداد افغانستان، عراق اور دیگر ملکوں کے تارکین وطن کے علاوہ ہے۔
ادھر شمالی یورپ کی جانب تارکین وطن کے مسلسل بہاؤ کے باعث کروشیا اور سربیا کے درمیانی راستے پر حالات گھمبھیر ہو گئے ہیں۔ کروشیا کی سرحدی محافظوں نے سربیا سے آنے والی تمام گاڑیوں کو سرحد ہی پر روک رکھا ہے۔ سربیا کی جانب سے تارکین وطن کو کروشیا کی سرحد تک پہنچانے کے فیصلے کے بعد کروشیا نے احتجاجاً داخلی راستے پر سخت بندشیں عائد کر دی ہیں۔ امریکی کانگریس سے پہلی بار رومن کیتھولک عیسائیوں کے کسی پیشوا نے خطاب کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے اپنے خطاب میں انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں بہت توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ مذہب، نظریے یا اقتصادی نظام کے نام پر ہونے والے تشدد سے بھی نمٹا جائے، اور ساتھ ہی مذہبی اور دانشورانہ آزادی اور انفرادی خود مختاری کی بھی حفاظت کی جائے۔ یہ تھے پوپ فرانسس کے الفاظ۔ بھارت میں شاہی گھرانے کے ایک چشم و چراغ نے ایک ایسی قانونی جنگ جیتی ہے جس نے انہیں کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ تابندہ کوکب،
یہ جنگ جیتنے والے خوش نصیب گیتری دیوی اور ان کے پوتے پوتیاں ہیں جو اب 40 کروڑ ڈالرز کی مالیت کے خاندانی اثاثے کے وارث بن گئے ہیں۔ یہ اثاثہ قیمتی زیورات، نایاب پینٹنگز اور محلات پر مشتمل ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے براہ راست بات کرتے آج کے سیربین کے بڑے موضوع کا، جو ہے مناسک حج میں بھگدڑ۔ سعودی عرب کے شہری دفاع کے محکمے نے تصدیق کی ہے کہ منا میں حاجیوں کی بھیڑ میں بھگدڑ کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہو گئی ہے اور 800 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ منا میں جہاں مسلمان حج کی رسومات کے سلسلے میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ مینا میں آج کا بھگدڑ کا واقعہ گزشتہ 25 برس میں سب سے بڑا حادثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کی تفصیل سنیے غزنفر حیدر سے۔
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مناسک حج کی ادائیگی کے دوران حاجی جمرات پر کنکر پھینکنے کے لیے شارہ نمبر 204 اور 223 کے سنگم پر موجود تھے۔ بھگدڑ حاجیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے مچ گئی، جس کے نتیجے میں حاجی زمین پر گر گئے اور کچلے جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ سعودی حکام کے مطابق سعودی ہلال احمر کے ارکان فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور انہوں نے مزید حاجیوں کو اس طرف آنے سے روک دیا۔ منا مکہ سے 5 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں حجاج مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مکہ میں پیش آنے والا یہ سانحہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل 1987 میں ایران کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والوں سے سعودی حکام کی جھڑپ میں 400 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1990 میں مقامات مقدسہ کی طرف جانے والی سرنگ میں بھگدڑ سے 1426 افراد ہلاک ہوئے اور 1994 میں 270 افراد بھگدڑ کی وجہ سے مارے گئے۔ 1997 میں ہونے والی آتش زدگی میں 343 حاجی ہلاک اور 1500 زخمی ہوئے۔ 2006 میں رمی کے دوران 364 حاجی بھگدڑ کے بعد کچلے گئے اور گزشتہ ماہ مسجد حرم میں کرین کے حادثے میں 107 افراد مارے گئے۔ ان حادثات کے بعد سعودی حکام نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے حفاظتی اقدامات کیے اور ہزاروں افراد کو حجاج کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ اس سال حج کے لیے مجموعی طور پر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اس حادثے کے فوراً بعد رمی کا عمل روک دیا گیا اور حادثے کی جگہ پر جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو اس حادثے سے شدید دھچکا لگا ہے۔ تاہم سعودی حکام کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی رقم اور بھاری عملہ تعینات کرنے کے بعد بھی وہ اس واقعے کو کیوں نہیں روک سکے۔ غزنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
اور مکہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ لندن سے ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری اکرم انصاری بھی اس وقت وہاں مکے میں حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اکرم انصاری سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی، وہ بھگدڑ سے پہلے اس جگہ سے گزرے تھے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا اور کنکریاں مار کر اپنے واپس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں ان کی رہائش ہے۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا،
جب ہم گزرے وہاں سے ہم کافی جلدی فجر کے بعد چلے گئے تھے، لیکن ہم پہنچے ہوئے وہاں تقریباً 8:30 بجے رمی کے علاقے سے جہاں سے کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ وہ علاقہ انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے بہت چوڑا کر دیا اور بہت زیادہ رش کے باوجود وہاں پہ کافی لوگ آرام سے اسٹوننگ کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اسٹون پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اس سے کرنے ہوتے ہیں کہ بس آگے سے آگے جائیں اور اس میں پھر لوگ ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں۔ تو ہم نے دور سے کھڑے ہو کے پتھر مارے، وہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پتھر مارے، پتہ چلا پتھر کسی اور کے شیطان کے لگ گئے، مجھے لوگوں کے لگ گیا۔
آپ کے خیال میں واقعہ کس وجہ سے پیش آیا؟
ہوتا یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے، ان امیجنیبل سائز کا کراؤڈ ہے، ملین آدمی جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ جانے کی فکر میں ہے۔ ایک بھی آدمی اگر اس میں گر جائے اس کی وجہ سے وہ موومنٹ رکتا نہیں ہے، اگر کوئی گر گیا لوگ اس کو زور کر کے آگے چلے جائیں گے, اس کو پش کریں گے. ان کی جو مینجمنٹ ہے, ان کے لوگ کم ہوتے ہیں وہاں
پہ, یعنی اس سے بہتر مینجمنٹ ہونی چاہیے وہاں پہ.
اس سے ڈیفینیٹلی بہتر مینجمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو بہت مطلب اب جس طرح ان کی ٹنلز ہیں اس کے اندر کوئی ایمرجنسی کا فون نہیں ہے. کھوارے سامنے ایک خاتون جو تھی وہ بے ہوش ہوئی تھی ایسکلیٹر کے بیچ میں, لیکن ان کا کوئی آفیشیل نام موجود نہیں کہ کس سے کمیونیکیٹ کیا جائے. کوئی ٹیلی فون نہیں ہے کہ بھائی آپ ٹیلی فون کر کے جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ ٹنل سے گزر رہے ہیں تو ٹیلی فون ہوتے ہیں, ہر 200-300 یارڈ پر ایک ٹیلی فون ہوگا, ایمرجنسی ہیلپ ہوگی. یہ چیز بھی موجود نہیں ہے
وہاں. تو سنا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پولیس ہوتی, شرطے ہوتے ہیں, یہ لوگ کچھ انتظامات میں مدد نہیں دیتے.
نہیں, یہ شرطے اور متبدل جو ہے یہ سب ٹنلز کے باہر ہے. اب اگر آپ مینا میں ٹھہرے ہوئے کیمپ کے باہر, آپ کو ہاں مل جائے گی پولیس, مکہ میں ہیں آپ کو یہاں نظر آ جائے گی پولیس, لیکن وہ جگہیں جہاں آپ مزدلفہ سے نکلے اور اب آپ رمی کرنے جا رہے ہیں, وہ کراؤڈ جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ ایک روڈ کے اوپر ملین کراؤڈ ایک ساتھ چل پڑ رہا ہے. اب وہاں تو دونوں سائڈ پہ اگر آپ ٹنل میں گھسے, امیجن کیجیے آپ ٹنل میں گھسے, دونوں طرف آپ کی سیکیورٹی کے لوگ ہونے چاہیے, ایمرجنسی کے لوگ ہونے چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں, یہاں پہ ایسی کوئی نظر نہیں آتی. ہمیں تو بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو ان کا تو کوئی ایمرجنسی میں آدمی کھڑا ہی ہے اور وہاں پر ملین لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں.
اچھا, ویسے آپ کے ساتھ جو لوگ حج کرے وہ سب محفوظ ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
الحمد للہ, ہمارے گروپ میں جتنے لوگ تھے 150 لوگ, وہ سب محفوظ ہیں, خدا کا شکر ہے.
یہ تھے مکہ میں موجود ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری اکرم انصاری. برطانیہ سے کئی مسلمان حج کرنے گئے ہیں, اور ایک اور مسلمان جو جن کا بھی لندن سے تعلق ہے, محمد علی سے میں نے بات کی, اور وہ بھگدر والے علاقے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے آج کا, اس کے کچھ دیر بعد ہی وہیں پہ پہنچے تھے. میں نے ان سے کچھ دیر پہلے ہی بات کی.
میں تو مکتب کے ایک گیٹ سے انٹر ہوا تھا, پچھلے گیٹ سے, جیسے میں دوسری سائڈ میں آیا ہوں تو آپ سین ٹو ڈیڈ باڈی رائٹ ان فرنٹ آف می,
دو ڈیڈ باڈیز پڑی تھی وہاں پہ, لاشیں پڑی تھی.
ہاں, تو پولیس اینڈ ایمبولینس اس کے بندے اور یہ وہ سارے.
تو کیا یہ پتلی پتلی گلیاں ہیں تھیں جس میں اس طرح کی بھگدڑ مچی, یا کوئی اور وجہ تھی
اس میں؟ ایکچولی جو مین کاز ہے وہ ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ, اور شیطان کو جب یہ کنکریاں مارنے جا رہے تھے, ادھر سے واپسی کے راستے انہوں نے بہت دور رکھے تھے, لوگ گرمی سے بھی پرابلم میں تھے اور پانی کا بھی اتنا کہ جس راستے پہ واپسی انہوں نے دی ہوئی تھی, وہ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بیچ والا بھی کھولے, انہوں نے وہ بیچ والا دروازہ کھولنے کے لیے کہا ہوا کسی نے, انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے, تو کچھ اس طرح کا سین ہوا تو آمنے سامنے عوام آ گئی. تو وہ ویسے ہی وہ اتنا ہوتے ہیں کہ آپ 9 inches آگے کرتے ہیں اپنا قدم, بس اس سے زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتے. ہاں, تو آپ دیکھ لیں کہ بندہ کتنا ہوگا.
تو آپ کے خیال میں کراؤڈ مینجمنٹ صحیح نہیں تھی, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو رستے صحیح طرح بتائے ہوئے نہیں تھے؟
نہیں, مینجمنٹ بھی ایسی نہیں کہ مینجمنٹ, لیکن مینجمنٹ اوبیسلی ان کی تھوڑی سی ویک ہے, جس کے پوائنٹس میں آپ کو بڑے سارے بتا سکتا ہوں جن کی وجہ سے بیسلی دیکھ کے آ سکتے ہیں.
مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟
مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کے جو میپس ہر جگہ ہونے چاہیے, ہر پوائنٹ پہ میپس لگے ہونے چاہیے, اسکاؤٹس ہونے چاہیے, ٹوائلٹس آر ٹو ڈرٹی, وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں موجود ہوتا, بہت ساری چیزیں جو کہ یہ کر سکتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ بڑے ایزی ہو کے حج کر سکتی ہے. ادھر ایک وہ شیڈ ہے, اس کے نیچے انہوں نے وہ چلائے نہیں, آلدو کہ آج چلانے تھے انہوں نے وہ, جس کی وجہ سے اندر حبس تھا نیچے کافی, جس کی وجہ سے گرمی, اور آج گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے.
کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ ہلاک ہونے والوں میں کس قومیت کے زیادہ لوگ تھے, کس ملک سے؟
سر, اس سائڈ پہ جس جگہ پہ یہ ہوا ہے وہاں پہ موسٹ لائکلی ایجپشنز اور یہ گلف کنٹری کے لوگ زیادہ,
مطلب انڈیا پاکستان سے نہیں تھے.
پاکستانی کے مکتب اس سائڈ پہ نہیں ہے,
مکتب تو نہیں, لیکن کچھ لوگ جا رہے ہوں گے کنکریاں پھینکنے جا رہے ہوں.
وہ تو ہے, لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی نیوز نہیں, کیونکہ میں تو وہیں سے ڈر کے واپس آ گیا. میں تو ابھی جس مکتب میں واپس آیا ہوں, 4 hours ابھی تک ایمبولینس لے کے آ رہی ہیں, لے کے جا رہی ہیں, تو اب اندازہ کرنے جا رہی ہوں گے.
یہ تھے پاکستانی نژاد برطانوی شہری محمد علی, جو ان سے مناسک کے حج کے دوران بھگدڑ کے واقعے کی میں تفصیل پوچھ رہا تھا. میری ان سے بھی یہ بات کچھ دیر پہلے ہوئی تھی. سعودی عرب کے سینئر صحافی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور میڈیا مینجمنٹ کے ماہر خالد المینہ, جو آپ کئی اخباروں کے مدیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں سعودی عرب میں, ان سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور یہی جاننا چاہا کہ یہ واقعہ کس طرح واقعہ پیش آیا ہے اور کیا اس میں مینجمنٹ کی کوئی نااہلی ہے.
یہ لوگ جب مزدلفہ سے واپس آئے ہیں تو بیچ میں سے کافی چھوٹے اسٹریٹس ہیں اور ان اسٹریٹس کے نمبر ہوتے ہیں وہاں. یہ ہوا کہ یہاں کافی لوگ سامنے جا رہے تھے اور بوٹل نیک ہوا تو لوگ واپس آ رہے ہیں اور لوگ اس طرف سے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں لوگ گر گئے, وہ انتظار اتنا کر رہے تھے, 39 ڈگریز تھی, ہیومیڈیٹی تھی, کافی ضعیف لوگ بے ہوش ہو گئے ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن یا سن اسٹروک. اور یہ جب گر جاتے ہیں تو لوگ ان پر چلتے ہیں,
تو اس کے نتیجے میں آپ کے خیال میں ہلاکتیں ہوئی ہیں؟
ان کے نتیجے میں کافی ہوئے ہیں, یا ابھی پورے ہاسپٹل رپورٹس نہیں آئے ہیں. سائرنز اب تک جا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور یہ کافی سیڈ ڈے ہے کیونکہ 10 دن کے پہلے یہ کرین جو گرا.
مکے میں اتنی زیادہ جو تعمیرات ہوئی ہیں کہیں ایک وجہ تو نہیں بن رہی ہے زیادہ حادثات کی؟
نہیں, یہ مکے میں نہیں ہوا, مینا. مینا وادی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے حاجی بھائی انسٹرکشنز اور پروسیجرز کو فالو نہیں کرتے ہیں. مزدلفہ سے جب آتے ہیں آپ اسٹریٹ جا سکتے ہیں, رات تک جا سکتے ہیں. نہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ 10 سے 12 ہم جا کے شیطان کو ماریں, لیکن الحمدللہ شیطان کے پاس تو کچھ نہیں ہوا. اٹس اے اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ, 5 اسٹوریز, ہیلی کاپٹر پیڈ, اور انہوں نے ایسا ڈیزائن کیا سائنٹیفک کہ اگر ایک ایریا میں کچھ ہوا تو دوسرے ایریا پر افیکٹ نہیں ہوگا.
یہ یعنی آپ کے خیال میں حادثہ جو ہے ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ اچھا مینج کیا جا سکتا تھا سارا کچھ؟
یس, لوگ بھی انفارچونیٹلی, یہ ہیومن ایلیمنٹس, آپ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس آتے ہیں لوگ, کوئی لوگ مانتے نہیں, دے ڈونٹ فالو اینڈ ابائڈ بائی دا رولز. لیکن یہ ہے کہ اس کے کراؤڈ کنٹرول پروسیجرز کو اور میرے خیال میں ریفائن کرنا چاہیے فور نیکسٹ.
یہ کراؤڈ کنٹرول کی جو ٹیکنیک ہے حج کے پس منظر میں کیا خراب ہو رہی ہیں, یہ بہتری کی ضرورت ہے, کیوں ایسے واقعات ہوئے؟
نہیں نہیں, دیر از روم فار امپروومنٹ. خراب تو نہیں, کیونکہ آپ جانتے دا ہول آف سعودی عربیہ از گیٹ فار حج. گورنر سے بادشاہ صاحب وہاں ہیں, خادم الحرمین, یعنی یہ تو 10 دن تو کوئی نہیں سوتا حج کے پہلے اور ایون حج کے بعد. ہائی الرٹ یا ریڈ الرٹ پڑتے ہیں, کیونکہ جب کرین گرا تو اس کے بارے اتنے سیفٹی میجرز. اور یہ جب سعودی گورنمنٹ نے کوٹا سسٹم کیا تو عالم اسلامی میں کافی شور اور لوگ ناراض ہوئے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بیکاز دے سیڈ 1000 فار ایوری ملین, کیونکہ کیپیسٹی مینا کی ریچ سیچوریشن پوائنٹ, 2-2.5 ملین سے زیادہ نہیں ہو سکتی. مکے میں اگر 4 ملین آئے, مدینے میں 4, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس, کیونکہ ابزاربنگ کیپیسٹی جو ہے وہ کافی ہے. لیکن مینا میں اٹ از اے ویری نیرو 3 مائل
رینج. لیکن کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اور حصوں میں بھی بہت بڑے بڑے ہجوم یا کراؤڈ اکٹھا ہوتے ہیں, مثلا بھارت میں کمبھ کا میلہ ہوتا ہے, عراق میں کربلا کی ایک واک ہوتی ہے جو اربعین ہوتی ہے, جس میں بہت بڑے بڑے ہجوم ہوتے ہیں, وہاں پہ اس طرح سٹیمپیڈ ایسی نظر نہیں
ہوتے ہیں صاحب. آپ دیکھیں وہ ہندوستان میں جو کافی ہوتے ہیں ہمارے ہندو بھائی کے جو ہوتے ہیں, وہاں کافی لوگ مرتے ہیں. یہ تو چھوڑی صاحب, اب نیو یارک میں ایک چھوٹے ڈسکو میں 122 پیپل ڈائڈ سڈنلی. اس کے معنی نہیں کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں, کہ تبریر کر رہا ہوں یہ جو ہو رہا ہے. میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ایٹ دا سیم ٹائم 3 ملین ڈفرنٹ لینگویجز اور ہر قسم کے لوگ تگڑے, ماشاء اللہ, نائجیرینز, الجیرینز اینڈ آل آر ٹف. آن دی ادر ہینڈ جو ملیشینز اور پھر ہندو پاک سے جو لوگ ضعیف لوگ آتے ہیں, موسٹ آف دا پیپل ہو کم فرام ہندو پاک کافی ضعیف ہوتے ہیں بےچارے.
جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا وہاں پہ کون لوگ موجود تھے اور ہر ہلاک ہونے والے کس نسل کس قوم سے ہیں؟
جو ٹینٹس تھے وہاں وہ مینلی الجیرینز اور نائجیرینز کے, بٹ دے ور ناٹ انوالوڈ, کیونکہ وہ تھے نہیں موجود, بیکاز دیٹ ایریا جو کیمپس تھے الجیرینز اور نائجیرینز 204 اسٹریٹ پر. لیکن یہ جو اوپر سے آ رہے تھے مزدلفہ سے, کتنے دفعہ لوگوں کو کہا کہ آپ سلولی جائیے اور 10 بجے کے پہلے, یعنی آپ 4 بجے بھی جا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم 10 بجے, موسٹ آف دا اسکولز آف تھاٹ سے یو کین گو اینی ٹائم. لیکن ابھی لوگ جاتے ہیں اور یہ حادثہ ہوا ہے اور کافی یہاں گورنمنٹ پریشان ہے. 10 دن کے پہلے یہ کرین گرا, اب یہ ہوا.
اس سے سعودی عرب کی حکومت کی جو ساکھ ہے وہ تو بڑی بری طرح متاثر ہوئی ہوگی.
بالکل, آئی مین اٹ از, اور nobody wants negative image. اگر ایک حاجی مر جاتا ہے تو اس پر اتنا شور مرتے, انویسٹیگیشنز ہوتے ہیں کبھی کمیٹی, یہ میرے خیال میں اب تو وہاں نائٹ میئر ہیں امنگ دا آفیشلز, امنگ گورنر اور سب. کیونکہ پرسو گورنر شہزادہ خالد فیصل, ہی وینٹ اراؤنڈ, انہوں نے کہا آل حج آپریشنز آر ان پلیس. اتنے سعودی گورنمنٹ نے میجرز لیا ہے. اب جیسے میں اگر جاؤں مکہ کل جاتا تو مجھے پکڑ کے لاک اپ میں ڈالتے ہیں جیل میں, کیونکہ آئی ہیو نو پرمٹ. ایٹ لیسٹ 4 لاکھ الیگلز جو ہوتے ہیں, جو سعودیز یا نان سعودیز ایکسپیٹریٹس یہاں رہ رہے ہیں, وہ ایسی گاڑی بیٹھتے ہیں ڈیزرٹ کے پیچھے سے, ٹرک ڈرائیورز کو کہتے ہیں, اینڈ دیز کاز ا لاٹ آف پریشر. تو ان کو سب بند کرا دیا, فورینرز کو ڈیپورٹیشن امیڈیٹلی، سعودیوں کو 6 مہینے جیل میں وداؤٹ دس تھنگ،
جو بغیر پرمٹ کے حج کرنے آئے گا اس کے لیے سزائیں ہیں.
ہاں بالکل، بیکاز فیسلٹیز پر پھر پریشر ہوتا ہے، ایک سیچوریشن پوائنٹ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. بٹ دس ہیپنڈ آن دا روڈ، یہ جمعرات کے پاس نہیں ہوا. اگر آپ فوٹو بھی دیکھیں گے جمعرات کے، لائف از گوئنگ آن اسموتھلی. انفارچونیٹلی اٹ ہیپنڈ ان ون اسمال ایریا. 2 بجے جا کے میں نے اسٹوننگ کیا، اٹس اوکے، لیکن وہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ 10 بجے کے بعد امیڈیٹلی جائیں.
یہ تھے سعودی عرب کے سینئر صحافی، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور میڈیا مینجمنٹ کے ماہر خالد المینہ، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی. سعودی عرب میں حج کے لیے موجود وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف، جن کا پاکستان سے تعلق ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حج کے دوران مچنے والی بھگدڑ سے 7 پاکستانی حاجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی حج مشن مختلف ہسپتالوں کا دورہ کر رہا ہے تاکہ صورتحال واضح ہو سکے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کی کل تعداد کتنی ہے. ہماری ساتھی ارم عباسی نے ان سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ حادثے سے متعلق ان کے پاس مزید کیا معلومات ہیں.
رپورٹ کے مطابق کنفرم نہیں ہے، 7 فیصد ملی ہے، لیکن وہاں ہی سے صحیح اندازہ ملے گا کہ کتنے پاکستانی ہیں
اور زخمی کتنے ہیں. کچھ آپ کو پتا ہے زخمی پاکستانی کتنے ہیں؟
زخمی تو پتہ نہیں ہے، ٹوٹل تو 720 ہیں، ایسے پاکستانی تو پتہ نہیں ہے. ٹیم گئی ہوئی ہے مختلف جگہوں میں، مختلف اسپتالوں میں گئی ہوئی ہے اور وہاں جا کر ان کی شناخت ہو سکے گی کہ پاکستانی کتنے ہیں.
جو ٹیلی فون نمبر دیا گیا ہے کہ لوگ رابطہ کریں پاکستانی سفارت خانے سے سعودی عرب میں، وہ کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، تو کیا وہاں پہ کوئی لوگ موجود ہیں جو کہ لوگوں کی کوئریز لے رہے ہیں؟
ہاں، میری رسیپشن سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہاں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور نمبر دیے ہوئے ہیں تاکہ جو جو انفارمیشن آتی ہے لوگ جو بھی رابطہ کرے ان تک صحیح انفارمیشن پہنچائی ہے، تو نمبر انہوں نے دیے ہوئے ہیں.
تو جو زخمی ہیں، اب حکومت کیا اقدامات لے گی ان کی مدد کے لیے؟
اس وقت تو ٹوٹل یعنی سعودی گورنمنٹ ہے، وہ جتنے بھی ہیں زخمیوں کا علاج وغیرہ ہوگا. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو یہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا حرم شریف میں، تو اس وقت کی سعودی گورنمنٹ نے زخمیوں کا صحیح علاج کیا تھا اور اس میں پاکستانی بھی شہر نے خود بھی گیا آ کر آیا، تو میں نے ان سے جا کر خود بھی دیکھا تھا، ان کا صحیح علاج ہو رہا تھا. سعودی حکومت کی طرف سے کمپنسیشن کا بھی اعلان ہوا اور اسی طریقے سے ہمارے بھی آج کل چونکہ حج مشن کے جو ہاسپٹل ہے یہاں پر بھی ہم اپنے حاجیوں کا علاج کر رہے ہیں جو اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے، اور ابھی بھی اگر خدا نخواستہ جتنے بھی ہوئے اس کا علاج انشاءاللہ ہم اپنے جو حج مشن کے جو میڈیکل مشن آیا ہوا ہے، ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں اور ہاسپٹل بھی بنا ہوا، اس میں بھی علاج کریں گے. اور اگر وہ سیریس بھی اس طرح ہیں تو وہ یہاں کی جو سعودی حکومت کے ہاسپٹل ہیں وہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے.
کیا نظام ہے جس سے جلد از جلد پاکستانی جان سکے جو ان کے خاندان والے وہاں پہ ہیں، کیا وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہے؟ کب تک ہمیں پتا چل سکے گا کہ کتنے پاکستانی اس حادثے کا شکار ہوئے؟
وزارت ملک امور کا یہاں صاف اور معاونین وہ سینکڑوں کی تعداد جو لوگوں کو صحیح شناخت کرنا بھی ذرا مشکل ہے، کچھ ہے کہ لباس میں بھی ایسا ہے، پورا عملہ ہم نے ان کو ان کے اس کے لیے بھیجا ہوا ہے.
آپ نے خود کیا دیکھا؟ آپ بھی تو وہاں پہ موجود ہیں، آپ کہاں پہ تھے؟
صبح جمعرات کو میں نے بھی چمکیاں مار کر میں آ گیا تھا، حرم شریف پہنچا تو یہ اطلاع ملی، اور اس کے بعد ہم نے یہاں رابطے وغیرہ کیے ہوئے ہیں. اس مقصد میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ مطلب ان کے ذریعے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. میں بھی رابطے میں ہوں سب سے، میں حرم شریف یہاں مکہ مکرمہ ہوں. ہمارے 139 مقصد ہیں یہاں پر، مختلف سیکٹر بنے ہوئے ہیں اور سیکٹر انچارج کے ساتھ رابطہ ہے، ان کو ہدایت کی کہ ہر سیکٹر میں جا کر وہ چیک بھی کریں کتنے حاجی ہمارے ہیں، کیونکہ آج پہلا دن ہے اور جو کنکریاں مارتے ہیں وہ یہاں حرم شریف آ کر صاف اجازت کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابھی یعنی صحیح انفارمیشن کلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے.
کتنا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کے خیال میں پوری انفارمیشن اکٹھی کرنے میں؟
بس اس کا ٹائم تو خیر ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی اتنا ہو سکے، لیکن کیونکہ اس میں ٹائم اس بھی لگتا ہے کہ جب تک حاجی رات کو واپس جا کر اپنے اپنے مکتب اپنے اپنے خیموں میں نہیں جاتے، اس وقت تک تو صحیح صورتحال کا پتہ نہیں ہو سکتا.
پاکستان سے حج کے لیے سعودی عرب میں موجود وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف بات کر رہے تھے ہماری ساتھی ارم عباسی سے، اور موضوع تھا مناسک حج کے دوران بھیڑ میں بھگدڑ، جس کے نتیجے میں اب تک تصدیق ہو چکی ہے کہ 700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 800 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور وفاقی وزیر سردار یوسف کے مطابق جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے تحت ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ 7 پاکستانی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل اور بھی زیادہ موضوعات کے ساتھ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، جس میں منع کی بھگدڑ کے متعلق خبریں ہیں، اپڈیٹس، لوگوں کو گرانے والا جو گرے تھے ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور بھگدڑ کے مہلک ترین واقعات کا بھی ذکر موجود ہے۔ ابھی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں عید الاضحیٰ کے نماز کے موقع پر خودکش حملے ہوئے، 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل آیا چاہتی ہے، سیر بھی نبی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکو۔
پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی کی قیادت میں زمبابوے کے دورے پر روانہ ہو گئی۔ زمبابوے میں پاکستانی ٹیم پہلے 2 T20 انٹرنیشنل کھیلے گی، جس کے بعد 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے سیریز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت اظہر علی کریں گے۔ پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ ٹیم تجربے کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اور وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔
ینگ ٹیم ہے، کوشش یہی ہوگی کہ اچھا کھیلیں۔ اس میں کچھ ایکسپیرینس بھی ہیں، جس میں شاہد افریدی، محمد حفیظ، اب عمر اکمل بھی ان ایکسپیرینس میں آ گئے ہیں، احمد بھی اسی میں۔ میرا فائن سائڈ، کوشش یہ کریں گے کہ جس طریقے کی پچ ہوگی اس کے اکارڈنگلی ٹیم کھلائی جائے اور آف کورس جیتنے کی کوشش کی جائے۔
آسٹریلوی فاسٹ بالر پیٹ کمنگز ایک مرتبہ پھر کمر کی تکلیف میں مبتلا ہو کر آئندہ ماہ بنگلہ دیش کے دورے سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ جیمز فاکنر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ انگلینڈ کے لیفٹ آرم اسپنر ظفر انصاری بھی انفٹ ہو کر پاکستان کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ سمیت پٹیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ظفر انصاری کو جس دن انگلینڈ کی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اسی روز ایک کاؤنٹی میچ میں ان کا انگوٹھا زخمی ہو گیا تھا۔ آئی سی سی کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ سر رونی فیلینگن کا کہنا ہے کہ کرکٹ سے کرپشن کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے تدارک کے لیے سخت اقدامات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث پاکستانی کرکٹر سلمان بٹ، محمد عامر اور محمد آصف اپنی سزا پا چکے، اب ان کی کرکٹ میں واپسی کا فیصلہ آئی سی سی نے نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنا ہے کہ انہیں دوبارہ موقع ملنا چاہیے یا نہیں۔ یہ ان کرکٹرز کی قابلیت کا معاملہ نہیں بلکہ ان کے پچھتاوے کا ہے۔ دفاعی چیمپئن بارسلونا کو اسپینش لیگ لا لیگا میں سیلٹا ڈی ویگو کے ہاتھوں 1-1 میں 4 گول کی بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سیزن میں یہ تیسرا موقع ہے کہ بارسلونا پر کسی ٹیم نے 4 گول کیے ہیں۔
سیربینا، بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مسلمانوں کے سب سے بڑے سالانہ مذہبی اجتماع کے دوران بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حج کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 5 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کیا آئیے ہماری ویب سائٹ پہ۔ اس وقت ہوا ہے نصف، اور خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی معصومہ ملک۔
سعودی عرب کے شہری دفاع کے محکمے نے بتایا ہے کہ حج کے دوران منا میں بھگدڑ مچنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 717 ہو گئی ہے، جبکہ 850 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا کی ایک مسجد میں آج نماز عید کے دوران دو خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز نے ایک مشترکہ کارروائی کی ہے جس میں 20 افغانیوں سمیت 71 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کا بحران حل سے بہت دور ہے، جبکہ یورپی یونین نے شامی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کو 1.1 ارب ڈالر کی اضافی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی کے ٹرانسپورٹ منسٹر کا کہنا ہے کہ جرمن کمپنی واکس ویگن نے کار امیشن ٹیسٹ سے متعلق اپنی چوری تسلیم کر لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ منا میں مناسک حج کے دوران بھگدڑ کی وجہ سے 700 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حج کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 7 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ادھر یمن کے دارالحکومت سنا میں عید الاضحیٰ کے نماز کے موقع پر دو خودکش حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خودکش حملہ آوروں نے عین نمازیوں میں آ کر دھماکہ کیا۔ سنا اس وقت حوثیوں کے قبضے میں ہے، اور سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد کی فضائیہ اس پر 26 مارچ سے مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ آج کے واقعے کی تفصیل کے ساتھ فیاض احمد۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ دھماکے عید الاضحیٰ کی نماز کے دوران البلیلی مسجد میں ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ایک خودکش حملہ آور مسجد کے اندر داخل ہوا، جبکہ دوسرے نے مسجد کے داخلی دروازے پر خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا۔ چند رپورٹس میں ہلاکتوں کی تعداد 25 سے کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق متاثرہ مسجد ایک پولیس اکیڈمی کے قریب واقع ہے۔ ایک عینی شاہد احمد الردائی، جو دھماکوں کے وقت مسجد کے قریب موجود تھے، انہوں نے بی بی سی کو بتایا۔
میں نے کم از کم 9 لاشیں دیکھیں اور انہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باہر لایا۔ میں اس وجہ سے صدمے میں ہوں، میں نے ایسے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے، زندگی میں اتنا خوف کبھی نہیں دیکھا۔ بس میں اپنے جذبات کا مزید اظہار نہیں کر سکتا۔
حالیہ عرصے میں سنا کو متعدد بار بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا، جن کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ قبول کرتی رہی ہے۔ تاہم آج کے حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروہ نے تسلیم نہیں کی۔ خیال رہے کہ دو روز قبل ہی یمن کے صدر منصور ہادی جلاوطنی کے بعد جنوبی شہر عدن پہنچے تھے۔ جولائی میں حکومت کی حامی ملیشیا اور فوجیوں نے سعودی عرب کی تہادی فوج کی مدد سے حوثی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ سہلے کی حامی فوج کو عدن سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ تاہم مقامی لوگوں کو شکایت ہے کہ عدن اب بد نظمی اور لاقانونیت کا شکار ہو چکا ہے، جہاں القاعدہ یا دولت اسلامیہ سے منسلک جہادی شدت پسند گلیوں میں کھلے عام دیکھے جا سکتے ہیں، اور مقامی انتظامیہ سہولیات بحال کرنے میں سست روی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 26 مارچ کو یمن پر اتحادی افواج کی بمباری کے بعد سے اب تک 4,900 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 2,200 عام شہری ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے فیاض احمد۔ جرمنی نے خبردار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کا بحران حل سے بہت دور ہے، جبکہ بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں یورپی یونین کے ہنگامی اجلاس میں شامی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کو 1.1 ارب ڈالر کی اضافی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
یورپ میں داخل ہونے والے 1,20,000 پناہ گزینوں کی آباد کاری کے معاہدے پر کثرت رائے سے رضامندی کا اظہار کرنے کے بعد گزشتہ روز برسلز میں اس موضوع پر ہونے والے ہنگامی اجلاس میں اگرچہ خاصے اختلافات دیکھنے میں آئے، تاہم حتمی فیصلے میں ان چیدہ نکات پر اتفاق ہوا۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین اور عالمی ادارہ خوراک کو 1.1 ارب روپے کی اضافی امداد دی جائے گی۔ لبنان، اردن، ترکی اور دیگر ممالک کی مزید معاونت کی جائے گی۔ ترکی کے ساتھ مزید تعاون کیا جائے گا۔ بلقان کو مدد فراہم کی جائے گی، جو شمال کی جانب سفر کرنے والے پناہ گزینوں کی اہم گزرگاہ ہے۔ سرحدی کنٹرول کو مضبوط کیا جائے۔
اس اجلاس کے بعد جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے یوں تو اسے تسلی بخش قرار دیا تھا، تاہم اب امدادی رقم کے اعلان کے باوجود جرمن پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پناہ گزینوں کا بحران حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اینگلا مرکل آج کسی وقت ملک کے علاقائی گورنر سے اسی معاملے پر ملاقات بھی کرنے والی ہیں۔ جرمنی کے ایک جنوبی علاقے ٹوبنگن کے میئر بورس پامر نے بتایا ہے کہ وہاں 600 پناہ گزین پہنچے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آنے والے افراد فیکٹریز کے گوداموں اور کھیل کے میدانوں میں رہ رہے ہیں، اور مقامی حکام کو جرمن حکومت کی جانب سے مدد درکار ہے۔ انہوں نے کہا،
ہمیں ان لوگوں کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرنا یقینی بنانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر افراد رات کے اندھیرے میں یہاں پہنچ رہے ہیں اور مقامی حکام کو ایسے وقت میں ان کے لیے فوری طور پر گھر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور یہ یقیناً ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے ہم زیادہ دیر تک نمٹنے کے اہل ہوں۔
تاہم دوسری جانب یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یورپ کی توجہ اپنی داخلی سرحدوں کی حفاظت کی جانب ہونی چاہیے۔ ہنگری اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ماہ کے آغاز میں پہلے ہی اپنی سرحدی علاقوں میں خاردار تار لگا چکا ہے، لیکن اب اس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں دو دن پہلے پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 10,000 ہے۔ ہنگری میں پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد وہ ہے جو کرویشیا اور سربیا سے ہنگری روانہ کیے جا رہے ہیں، مگر اس صورتحال نے کرویشیا اور سربیا کے درمیان شدید تناؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کرویشین پولیس جو سرحد پر موجود ہے سربیا سے آنے والی تمام گاڑیوں کو داخلے سے روک رہی ہے۔ اوپاٹوک کے مقام پر سرحدی گزرگاہ پر موجود کرویشیا کے وزیر داخلہ رینکو اوسٹوجک کا کہنا ہے کہ کچھ گاڑیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم وہ سربیا سے آنے والی نہیں تھیں۔ انہوں نے واضح کیا،
Our border is ready and open for any other
ہماری سرحدیں ہر طرف سے آنے والی ایسی گاڑیوں کے لیے کھلی ہیں جن پر سربیا کی نمبر پلیٹ نہ ہو، ایسی بسیں جن پر سربیا کی رجسٹریشن ہے انہیں بھی کرویشیا میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
مسٹر اوسٹوجک نے مزید کہا کہ سرب افراد کو چاہیے کہ پناہ گزینوں کو کرویشیا بھیجنے کی بجائے ہنگری اور ہورگوس روانہ کریں۔
My message is very clear, you know, open
میرا پیغام بالکل واضح ہے، ہورگوس والے راستے کو کھولیں، وہ راستہ تیار ہے۔ پناہ گزینوں کو کرویشیا آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں آ رہے ہیں اور پھر ہم انہیں ہنگری روانہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کے سلوک کی ضرورت نہیں ہے۔
یورپ میں رواں سال اب تک 10,00,000 پناہ گزین پہنچ چکے ہیں، جبکہ متعلقہ ممالک میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر شدید تحفظات ہیں۔ اگرچہ یورپین یونین نے شام کے ہمسایہ ممالک تک بھی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک سمجھ ہیں کہ پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد آنا ابھی باقی ہے۔
نخبت ملک پیش کر رہی تھی بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ۔ اور ایک ذرا دوسرا موضوع، پاکستان میں سگریٹ نوشی بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں بنائے جانے والے سگریٹ کے پیکٹوں پر ہیلتھ وارننگ کو سالانہ 10% کے حساب سے بڑھا کر 5 سالوں میں 90% تک لے جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ غیر قانونی طور پر درآمد اور فروخت کیے جانے والے سگریٹس کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کرے گی۔ ان اقدامات کی اور تفصیلات کیا ہیں، سنتے ہیں اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ میں۔
ضیاقت کو منہ کا کینسر ہے، انہوں نے اپنی جوانی میں سگریٹ نوشی شروع کی تھی جس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہے ہیں۔ وہ اپنے علاج کے لیے اسپتال آئے ہیں جہاں ان کے چند ٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد ان کو خون چڑھایا گیا۔ ان کی ڈاکٹر سمینہ آصف نے بی بی سی کو ان کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔
ابھی مریض کی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ یہ ان کا منہ نہیں کھل رہا، یہ بول نہیں سکتے ٹھیک سے، اور ہمارے تقریباً 90% پیشنٹس میں اسموکنگ یعنی سگریٹ پینے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی کینسرز ہیں، اور سگریٹ کی ایک اسٹرانگ ایسوسیشن ہے وتھ ادر کینسرز اور منہ کا کینسر۔
پاکستان میں تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم دا نیٹورک کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ 58 ارب سے زیادہ سگریٹس پیے جاتے ہیں، روزانہ 1200 نوجوان تمباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں، اور سالانہ 1,10,000 افراد تمباکو نوشی سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس وقت سگریٹ کے تمام پیکٹس کے 40% حصے پر ایک ہیلتھ وارننگ منہ کے کینسر کا شکار ایک شخص کی تصویر کی صورت میں جاری کی ہے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر تمباکو نوشی ترک کر دیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حکومت اس وارننگ کو آئندہ 5 سالوں کے دوران بڑھا کر پیکٹ کے 90% حصے تک پھیلانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ لیکن کیا تمباکو کی صنعت، جس کا وزارتوں پر خاصا اثر و رسوخ ہے، ایسا ہونے دے گی؟ پاکستان ٹوبیکو کمپنی سگریٹ کے پیکٹس پر دی جانے والی ہیلتھ وارننگ کو پیکٹ کے 90% حصے تک پھیلانے کے حکومتی اعلان پر راضی نہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہیلتھ وارننگ سے تمباکو نوشی میں کمی آنے کے قابل بھروسہ شواہد موجود نہیں۔ البتہ وہ ملک میں سگریٹس کی غیر قانونی درآمد اور فروخت کو قابو کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ صارفین کے حقوق کی غیر سرکاری تنظیم دا نیٹورک کے سربراہ ندیم اقبال،
اور ہیلتھ منسٹری کا یہ ڈیٹا ہی بتا رہا ہے
کہ جو وہ ریگولیٹری میجرز لے رہے ہیں وہ ان افیکٹو ہوتے جا رہے ہیں. ریگولیٹری میجرز میں مثلاً ٹیکس میں انکریز ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ٹیکس انکریز کر دیا, نہیں ہوا, افیکٹولی نہیں ہو رہا, اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح وکٹوریا ہیلتھ وارننگ جو ہے, ہم 85% کی بات کر رہے ہیں, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور انڈسٹری کا بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے جو منسٹری آف فائنینس کے ذریعے آ رہا ہے, اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ لیس ہمیں نظر آ رہی ہے.
پاکستان میں غیر قانونی سگریٹس شاید قانونی طور پر بنائے اور فروخت کیے جانے والے پیکٹس کے برابر ہی فروخت ہوتے ہیں, اور جن جگہوں پر یہ فروخت کیے جاتے ہیں وہاں جب ہم کیمرے اور ریڈیو مائک کے ساتھ گئے تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ اس کو بند کریں.
عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور اسی سلسلے میں ہمارے نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے پاکستان کی وفاقی وزیر برائے قومی صحت سائرہ افضل تارر سے بات کی, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس ہیلتھ وارننگ پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے تمباکو کی صنعت سے وابستہ مختلف شعبوں کا خاصا دباؤ ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم ان ممالک میں تھے, پاکستان تیسرا ملک تھا کہ جب جس نے یہ کہا ہم نے کہ ہم 85% وہ پکٹوریل وارننگ کریں گے, اور ہم نے کیا بھی, اور اس کے بعد بہت زیادہ پریشر آیا, بہت زیادہ ہر طرف سے, اور مین جو اس میں اسٹیک ہولڈر تھے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ٹوبیکو کمپنیز ہیں وہ تو تھیں, لیکن جو ٹوبیکو گرورز تھے وہ تھے, پلس جو فارمرز تھے, پلس جو بورڈ تھا ٹوبیکو کا جو کہ کامرس منسٹری میں ہے, ریٹیلرز جو تھے, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو بھی آدمی انوالو ہوتا ہے, اور ٹوبیکو کمپنیز جو ہیں ان کا تو انفلوئنس پوری دنیا میں مشہور ہے. سو اس میں ریونیو کا بھی مسئلہ انہوں نے اٹھایا جی کہ ہم اتنا ریونیو دیتے ہیں. سو ایک کمیٹی فائنینس منسٹر صاحب نے بنا دی میرے ہی, جس کو میں ہیڈ کر رہی تھی, اور جس میں فائنینس کا بندہ تھا, اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا تھا, پرائم منسٹر آفس کا تھا, اور ہمارے لوگ تھے, اور اس میں ساروں میں ہم نے بڑی لمبی میٹنگز کی, پریزنٹیشنز لیں ٹوبیکو کمپنی سے لیں, جس میں مینلی اس میں پاکستان ٹوبیکو کمپنی تھی, فلپ اینڈ مورس تھے, پلس خیبر پختونخوا کی دو تین تھے رجسٹرڈ کمپنی, اور اس میں ہم نے بڑی برین اسٹارمنگ کی. اب جو ٹوبیکو کمپنیز ہیں ان کا یہ ایشو تھا کہ ہم تو رجسٹرڈ ہیں, آپ جو بھی کہیں گے ہم وہ کریں گے, لیکن آپ کی اس اقدام سے کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے سگریٹ تو شاید پینا چھوڑ دیں, کیونکہ تصویر ہم نے وہ پرپوز کی تھی جو تھائی لینڈ نے کی ہے, تو وہ انہوں نے کہا لیکن لوگ اسمگل سگریٹس کی طرف چلے جائیں گے. پاکستان میں اس وقت مارکیٹس میں بہت بڑی تعداد ان کی بھی موجود ہے کہ جو اسمگل سگریٹ ہیں, کچھ دبئی سے آتے ہیں, اور سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ افغانستان ایران کا بارڈر آپ کو پتہ ہے کتنا ہمارا لمبا ہے, اور اس کے تھرو بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے.
آپ نے ابھی تذکرہ خود ہی کر دیا ہے انفلوئنشل کا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پریشر بہت زیادہ آیا, کس طرف سے پریشر آیا, کس نے دیا پریشر؟
پریشر تھا جی ٹوبیکو کمپنیز کا تو تھا, ٹوبیکو گرورز کا بہت زیادہ تھا, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے وہاں ان کے سوابی مردان کے جو ڈسٹرکٹس تھے ان کی مین جو کراپ ہے وہ یہی ہے, اور ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ہمیں پوپی سے اس طرف لائیں, ہم پہلے وہ کاشت کرتے تھے, سو حکومت نے ہمیں کہا کہ آپ وہ چھوڑیں, اور ہم نے وہ چھوڑ دیا, اب ہم یہ آئے. اور دوسرا پریشر تھا ریٹیلرز کی طرف سے.
سفارتی پریشر بھی تھا؟
سفارتی پریشر نہیں تھا, ایک آدھا ملک کے امبیسیڈر آئے, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی حکومت نے ان کو منع کر دیا, کیونکہ یہ ایک ایسا ہیلتھ ایشو ہے کہ یہ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں یہ اپنے ملکوں میں تو یہ کرنے نہیں دیتے, اور ہمارے جیسے ملک میں جب ہم امپلیمنٹ کرنے آئیں تو ان کو اپنی انویسٹمنٹ کا خیال آ جاتا ہے.
کون سے ملک کے تھے؟
نہیں, اب آپ اس بات کو چھوڑیں, رہنے دیں.
پاکستان کی وفاقی وزیر برائے صحت قومی صحت سارہ افضل تارر, جن سے بات کر رہے تھے نامہ نگار عبداللہ فاروقی. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ صرف 21 ممالک کی وجہ سے پوری دنیا کو منشیات کے مسئلے کا سامنا ہے. منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کے لیے جن ممالک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان میں افغانستان, پاکستان, بھارت اور میانمار بھی شامل ہیں. منشیات کا غیر قانونی کاروبار تقریباً 320 ارب ڈالر کا ہے, لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ بولیویا اور وینزویلا جیسے ممالک میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. منشیات کی اسمگلنگ اور استعمال کے تعلق سے بھارت میں کیا صورتحال ہے, اس کا جائزہ لیا ہے ہندی سروس کے ساتھی سلمان راوی نے.
دیکھا جائے تو نشے کے پھیلتے ہوئے جال سے دنیا کا کوئی بھی ملک بچ نہیں پایا ہے, بس اس کے استعمال کے طریقے الگ ہیں. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں افیم کی کھیتی کے لیے، افغانستان اور میانمار اور کوکین کی پیداوار کے لیے کئی جنوبی امریکی ملک بدنام ہیں۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق ڈائریکٹر جنرل راجیو مہتا کہتے ہیں کہ بھارت میں نشے کا استعمال اور اس کی سمگلنگ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت میں ڈرگز آتے کہاں سے ہیں؟ دلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر رویندر یادو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ڈرگز افغانستان اور میانمار کے راستے ہی بھارت پہنچتے ہیں۔
اور کچھ ایک ماڈیول جو بڑے امپورٹنٹ دلی پولیس نے بسٹ کیے ہیں پچھلے ایک دو سال میں، وہ ایک ماڈیول ہے کہ جو افغانستان کی بہت ہی پیور کوالٹی، ہائی کوالٹی کی نہیں ہیروئن ہے، وہ آتی ہے وایا کشمیر یا پنجاب، اور پھر وہاں سے دلی سے ہوتی ہوئی وہ جا رہی ہے تمل ناڈو، اور وہاں سے پھر وہ یوروپ جاتی ہے ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے تھرو یا مڈل ایسٹ کے ایشیا کے تھرو۔ تو وہ والی جو ہیروئن جو ہم نے پکڑی ہے اس کی کوالٹی بہت ہی بہترین ہے، جو یہاں پہ ہاں وہ بہت مہنگی ہے، اور وہ اتنی ہائی کوالٹی ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہیروئن ہے اس کا آگے کچھ مطلب مٹی کی طرح ہے۔
بھارت اور پاکستان کی 3,323 کلومیٹر لمبی سرحد ہے جس پر سخت پہرا ہے اور خاردار تار بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو آخر کیسے ہوتی ہے اسمگلنگ؟ میں نے پوچھا پنجاب پولیس کے سینئر افسر منموہن شرما سے۔
اسمگلرز بہت ہیں، پرانے چل رہے ہیں، سمسنگ 47 سے چل رہے ہیں، ان کی پوچھتے ہیں اسمگلنگ، فادر بیٹا بھی کر رہا ہے، آگے ان کے بچے ہوں گے وہ بھی اسمگلنگ کر رہے ہیں، ایک جیل میں ایک باہر ہے، وہ باہر آتا ہے تو دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ چیز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ جیسے انہوں نے جاب ایک ہے، جاب کرنی ہے بھی ایک کسی کا پولیس میں، آگے بچے بھی اس کے پولیس میں جا رہے ہیں، یہ ان کا اسمگلر ہے، وہ اسمگلنگ ہی کری جا رہے ہیں۔
شرما کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ کے لیے سرحد پر تعینات جوانوں کو بھی سازش میں شامل کر لیا جاتا ہے۔
پاکستانی سم ہوتے ہیں تو بارڈر کے پاس جا کے وہاں کے اسمگلر کے ساتھ ان کا ٹچ ہوتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں، تو روٹ دیکھ لیتے ہیں کون سا ہے۔ جیسے ابھی بی ایس ایف کا ایک جوان، وہ اپنا فاضلکا سائڈ میں ایک پکڑا گیا ہے، اس کے تھرو 168 پیکٹ اس سائڈ میں آئے ہیں۔ بی ایس ایف کے جوان کو ون اوور کر کے یہ کام ہوتا ہے، ادروائز ویسے نہیں آ سکتا بارڈر پراپر۔ بی ایس ایف والے بھی بڑے اسٹرکٹ ہیں، ابھی کئی ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ کئی بار فائرنگ ہوئی ہے، انہوں نے مارے بھی ہیں، اسمگلرز مارے ہیں، لیکن جہاں ون اوور ہو گیا وہاں پہ وہ کام کر جاتے ہیں۔
لیکن سرحد پر تعینات بی ایس ایف کے آئی جی ایم ایف فاروقی کہتے ہیں کہ سرحد پر اسمگلنگ روکنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
ماڈس آپرینڈی ان کا یہ ہے کہ وہ ہمارے موومنٹ کو دیکھتے ہیں، اور دونوں طرف کے اسمگلرس وہاں کر کی زیرو لائن پر کی جو جتنی بھی کھیتی ہے اس کے درمیان چھپ جاتے ہیں، کہ فینس کے آگے بھی کھیتی ہوتی ہے، دونوں طرف کھیتیاں ہوتی ہیں، اور فینس کے آگے انٹرنیشنل بارڈر ہے، اور انٹرنیشنل بارڈر اور فینس کے درمیان ہندوستانی کسانوں کی کھیت ہیں، جس کے اندر وہ جاتے ہیں اور روزانہ کھیتی کرتے ہیں اور لوٹ کے آتے ہیں۔ تو یہ کھیتی دونوں طرف زیرو لائن تک ہے، چونکہ زیرو لائن تک کھیتی موجود ہے، زیرو لائن تک لوگ رہتے ہیں، اس میں جو مسکرینٹس ہیں وہ انہی فصلوں کی آڑ لے کر کے بالکل فینس کے آس پاس کہیں چھپے ہوتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ بی ایس ایف کا جوان ان سے تھوڑی دور چلا گیا ہے پیٹرول کرتے ہوئے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے ان کنسائنمنٹس کو کراس کرا لیتے ہیں۔
سیکیورٹی ایجنسیوں اور حکومت کو اس بات کی بھی خاص فکر ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ سے ملنے والا پیسہ دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ سلمان راوی، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حالیہ تعلقات قدرے کشیدہ ہیں۔ دونوں ملکوں کو بنے 68 برس ہو گئے ہیں، لیکن بھائی چارے اور اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات سامنے ابھی تک نہیں آ سکے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہم وجہ اس کی اعتبار و اعتماد کا فقدان ہے۔ گزشتہ ہفتے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت بی بی سی ہیڈ کوارٹرز آئے اور اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ بھارت کی جانب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا انہیں بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
دولت صاحب، انڈیا اور پاکستان کی اگر بات کریں تو انڈیا جو اقوام متحدہ کی قرارداتیں ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے، سرحدوں کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں، اور پاکستان کے لیے یہ دونوں باتیں کافی اہم ہیں، تو جب مواقف اتنے مختلف ہوں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟
بات آگے بڑھی تھی، مشرف صاحب نے بڑھائی تھی، ول کی ضرورت ہے۔ ہمارے دونوں ملکوں میں اتنا پاگل پن ہے، اور آج دنیا میں یو این ریزولوشن کی بات کوئی نہیں کرتا ہے، نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یہاں کوئی کرتا ہے، نہ ویسٹ میں کہیں اور کرتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کو کبھی کبھار یاد آ جاتا ہے، مشرف نے یہ بات نہیں کی تھی، اور مشرف صاحب اس کو سمجھ گئے تھے اچھی طرح۔ دیکھیے، مشرف صاحب نے کارگل کیا، مشرف صاحب جرنیل تھے، لڑائی لڑی، جنگ لڑا، تو ان کو یہ بسات سمجھ آ گئی تھی کہ جنگ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس میں بربادی ہی ہے۔ ایسے ہی کشمیری بھی سمجھ گیا ہے کہ جب سے ملٹنسی شروع ہوئی ہے، ان دنوں ویسٹ اس کو فریڈم اسٹرگل کہتا تھا، آج ویسٹ کہتا ہے کہ نہیں ٹیررزم ہے، کشمیری بھی سمجھ گیا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں ٹریکشن نہیں ہے۔
حال ہی میں جو ایک مسلح مزاحمت ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہے کشمیر میں، نوجوان پھر سے بندوق اٹھا رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟
حالات آگے سے بہت سدھر گئے ہیں، خاص طور سے جب سے 9/11 ہوا، یہ اس سال کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے۔ کیا وجہ ہے، کس کی فرسٹریشن ہے، کس کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کئی بار ہماری غلطی ہوتی ہے۔
کشمیر میں جو بظاہر زیادتیاں، جیسے افسر گروپ کی پھانسی تھی یا لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے، اس طرح کی باتوں سے کیا حالات مزید خراب ہوتے ہیں؟
میں ریکارڈ پہ ہوں، یعنی ٹی وی پہ 3-4 بار کہا کہ اٹ واز این ایبسلیوٹ ویسٹ، اس کو پھانسی لگانے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ افضل گرو کا اثر یہ ہوا، آپ نے دیکھا الیکشن میں، پچھلے سال پارلیمنٹ الیکشن میں اور اس سال اسمبلی الیکشن میں بھی، اس کے گاؤں میں وہاں ووٹ نہیں پڑے ہیں۔ جب تک دونوں ملک کے لیڈر سمجھنے لگیں گے، دیکھیے اب پیچھے میٹنگ ہونے والی تھی دلی میں، انفارچونیٹلی کینسل ہو گئی۔
ایک تنقید انڈیا پر یہ بھی ہوتی آئی ہے کہ پچھلے اتنے عرصے میں انہوں نے اس کانفلکٹ کو یا اس مسئلے کو مینیج کیا ہے، اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑی اچھی طرح مینیج کیا ہے، پر یہ بھی کوشش ہوئی ہے کہ اس کا حل نکالا جائے۔ واجپائی صاحب نے بڑی کوشش کی، دیکھیے واجپائی صاحب لاہور گئے بس لے کے، اس میں انہوں نے کافی بہادری دکھائی، کیونکہ ان کی پارٹی والے خوش نہیں تھے، لیکن ایک کنوکشن تھا۔ اس کے بعد کارگل ہوا تو ان کو کافی پرابلم ہوئی پولیٹیکلی، پھر کو ہوا جس سے ان کو ایک قسم کا دھکا لگا، کیونکہ ان کی اور میاں صاحب کی کیمسٹری بہت بڑھیا تھی۔ جب لاہور وزٹ ہوئی تو میاں صاحب نے بڑی خاطر کی تھی واجپائی جی کی، وہ کیمسٹری کی وجہ سے واجپائی صاحب تھوڑے پریشان تھے 1-2 مہینے۔ اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، ان کو آگرہ بلایا، پھر وہ پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا، پھر بھی انہوں نے کشمیر جا کے کہا 2003 اپریل میں، میں تو 2 بار کوشش کر چکا ہوں اور 2 بار ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن یا ہمیں سیٹ بیک ملا ہے، بٹ میں ہمت نہیں ہارا ہوں، میں پھر جاؤں گا پاکستان، اور وہ پھر گئے پاکستان 2004 میں۔
انڈیا اور کشمیر کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے شاید بات آگے نہیں بڑھ پاتی؟
بالکل ہے، بالکل ہے، لیک آف ٹرسٹ ہے دلی اور سری نگر میں، ایسا ہی لیک آف ٹرسٹ دلی اور اسلام آباد میں بھی ہے، اور بہت بڑا لیک آف ٹرسٹ سری نگر اور اسلام آباد میں بھی ہے۔ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے، یہی تو کھا رہا ہے ہمیں، اور اگر آپ بات ہی نہ کریں اور وہ کیا کہتے ہیں پرماننٹ کٹی پہ چلیں تو پھر کیسے چلے گا؟
پاکستان بھی انڈیا پر بلوچستان میں مداخلت کے حوالے سے الزام لگاتا رہا ہے، ان الزامات میں کتنی سچائی؟
دیکھیے، یہ الزام کئی سالوں سے لگ رہا ہے، ہماری پریزنس ہے پاکستان میں، ڈپلومیٹک پریزنس ہے، تو اب کانٹیکٹ ہوں گے نا۔ اب اگر آپ اس کو کہیں کہ کوئی دخل دے رہا ہے تو پھر یہ دخل تو اٹس ایکسیپٹیبل۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وہاں انسرجنسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو وہ بات اچھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے کچھ آئی ایس آئی کالج کہہ رہے ہیں، مجھے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو پھر وی آر ڈس اپوائنٹیڈ، یہ تو آپ کا کام ہے۔
अच्छा, लेट्स होप आप नहीं कर रहे और ये आपका काम नहीं है। दौलत साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू आलिया।
थैंक यू।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत बात कर रहे थे आलिया नासकी से। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ईद उल अज़हा के मौके पर अलहदगी पसंद रहनुमाओं और उनके साथियों को घरों में नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि ईद के रोज़ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर भी कतगनी होंगी। तफसील के साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर।
एक ऐसे वक्त जब भारत और पाकिस्तान की फौजी क़यादत के दरमियान सरहदी कशीदगी ख़त्म करने पर इत्तेफाक हो गया है, मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में गाय कुशी को गैर कानूनी ठहराने के अदालती हुक्म से अवामी गम गुस्सा बढ़ रहा है।
मुसलमान का पहनावा ये बदल दिया जाता है, मुसलमान का खाना पीना ये बदल दिया जाता है। कल को बोलेंगे कि धोती लगा के हमारे पास आओ, तभी हम सड़क पे चल ले देंगे, ये हरगिज नहीं हो सकता।
अलहदगी पसंदों और मजहबी अंजुमनों ने लोगों से कहा है कि गाय या भैंस के जबीहे पर पाबंदी की खुलकर खिलाफ वर्जी की जाए और बकरीद के रोज भेड़ बकरों की जगह बड़े जानवरों को ही कुर्बान किया जाए। कई कस्बों में कुर्बानी के लिए गाय, बैल या भैंस खुलेआम बिकने लगे हैं। नौजवानों में भी हुकूमत मुखालिफ जज्बात हैं, ताहम इनका कहना है हुकूमत कशीदगी की नौबत आने ही क्यों देती है।
हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है और ना ही कोई करना चाहता है।
हाई कोर्ट ने जो इशू नोटिस की तो इस पर इनको गौर करना चाहिए ताकि मतलब कल को कुछ इसका भी कोई बुरा नतीजा ना निकले कश्मीर में।
दरियाजना पुलिस ने सईद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, मोहम्मद यासीन मलिक और शब्बीर अहमद शाह समेत कई अलहदगी पसंद रहनुमाओं को घरों में नजरबंद किया है, जबकि जनूबी और शुमाली कश्मीर में लोगों का कहना है कि इन रहनुमाओं के हिमायती नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस दौरान सईद अली गिलानी ने आज एक बयान में लोगों से अपील की है कि गाय कुशी पर पाबंदी के अदालती फैसले की मजाहमत करते वक्त वो दूसरे फिरकों के जज्बात को ठेस न पहुंचाएं। लेकिन पुलिस ने एतराफ किया है कि वो ईद उल अज़हा के रोज इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस को एहतियातन मुअत्तल करेंगे। इस दौरान यासीन मलिक को लाल चौक में पुरमन भूख हड़ताल की इजाजत भी नहीं दी गई।
जब इस तरीके की धमकियां आती हैं, जाहिर है कि एक लोगों पे एक जंग मुसल्लत की जा रही है ताकि इस पूरे जम्मू कश्मीर को क्रिमिनलिज्म की जंग में जो है धकेला जाए। अब ये क्रिमिनलिज्म की आग जो है ये कौन लगा रहा है यहाँ? ये तो हिंदू शोविनिस्ट फोर्सेज है जो यहाँ पर क्रिमिनलिज्म की आग लगा रहे हैं।
यासीन मलिक का कहना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी के लिए खुद हुकूमत जिम्मेदार है। इस दौरान वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गाय कुशी के तकरीबन फरामोश किए गए कानून के अज़सर नव निफाज की मुहिम चलाने के लिए दो सरकारी वकीलों को फारिग कर दिया है। समाजी, अवामी और सियासी हलके अलग अलग सतहों पर इस कानून की मजाहमत कर रहे हैं, लेकिन भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कश्मीरियों की इकतसादी नाकाबंदी करने की धमकी के बाद कश्मीर में फिरका वाराना तशद्दुद का खतरा बढ़ गया है और अवामी हलकों में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जाता है।
अगर इस तरह का कुछ हुआ तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी खतरा है और यहाँ पे हालात बहुत खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे कि हम मुजफ्फराबाद से मीन्स ट्रेड जो हमारा चल रहा है वहाँ से चीजें लाएं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की, इन चीजों को ये होने दे रहे हैं।
VHP की इक्तिसादी नाकाबंदी का मतलब है जम्मू के रास्ते कश्मीर आने वाली सप्लाईज को रोका जाएगा। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के रहनुमा शेख आशिक ने BBC को बताया,
VHP ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे लाइक दाना पानी बंद करेंगे कश्मीरियों का, जैसे 2008 में किया, तो फिर तो हमारे लिए अल्लाह का एक जरिया है कि वो LOC रूट हमारा मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ये हमें मजबूर कर रहे हैं, आए दिन ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आज
दरियाजना हुकूमत ने ईद उल अज़हा के रोज गाय कुशी के मनाजिर की खुली तशहीर को रोकने और मुजाहिरों को नाकाम बनाने के लिए इंटरनेट को मौतल और मोबाइल सर्विस को महदूद करने का फैसला किया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
आज सरबिन की बड़ी खबर रही है मीना में भगदड़, हलाकतों की तादाद 717 हो गई है। यही खबर हमारी bbcurdu.com पर भी है कि सऊदी अरब में हुकाम के मुताबिक मुसलमानों के सबसे बड़े सालाना मजहबी इज्तम के में हज के दौरान भगदड़ के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 717 तक पहुंच गई है। इसके अलावा वॉक्स वैगन ने यूरोप में भी हेरा फेरे की, ये भी खबर हमारी बड़ी दूसरी नुमाया सुर्खी है। और यमन में नमाज ईद के दौरान खुदकुश धमाकों में 25 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ सैरबीन के आज का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर थे फैयाज अहमद, स्टूडियो मैनेजर थे लंदन में रिक रैंडल और इस्लामाबाद में थे सरारुल हक। आखिर में इजाज़त दीजिए सकलैन इमाम को खुदा हाफिज़, मगर अहम खबरों के खुलासे के साथ मासूमा मलिक।
सुन
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حج کے دوران منا میں بھگدڑ مچنے سے 700 سے زیادہ حاجی جان سے گئے ہیں، جبکہ 850 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا کی ایک مسجد میں آج نماز عید کے دوران ہونے والے دو خودکش حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس اور رینجرز نے ایک مشترکہ کارروائی کی ہے، جس میں 20 افغانیوں سمیت 71 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے شامی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کو 1.1 ارب ڈالرز کی اضافی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جرمنی نے خبردار کیا ہے کہ یہ بحران حل سے بہت دور ہے۔ جرمنی کے ٹرانسپورٹ منسٹر کا کہنا ہے کہ کاریں بنانے والی جرمن کمپنی واکس ویگن نے کار ایمیشن ٹیسٹ سے متعلق اپنی چوری تسلیم کر لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
تھینک یو اسلام آباد، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔